أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کی زندگی آخرت کا سرمایہ ہے. آخرت کی خوشیاں اور نجات دنیا کی زندگی پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس زندگی میں اچھے اور نیک اعمال کرنے کے لیے انبیاء اور مرسلین بھیجنے کا انتظام فرمایا. فبعث اللہ النبیین مبشرین. انبیاء اور مرسلین کا مقصد ہی اصلاح الاعمال ہے، دعوت الی الصلاح ہے، ترغیب الی الحسنات والرحمات ہے. انبیاء اور مرسلین انسان ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہوتے تھے اور انسانی حوائج اور ضروریات اور عوارض ان کو لاحق رہتے تھے، لیکن کمال عمل میں بے مثال ہوتے تھے. ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے انسانیت کے تناظر میں بہت سارے کمزوریاں، تکلیفیں، نقصانات، بیماریاں، شدائد، مصائب کا ان کو سامنا کرنا ہوتا ہے، اور اس درمیان میں اللہ تعالیٰ انہیں ایسا مقبول اور محبوب بناتا ہے جو دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ و آخرت ماننے والوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین مشعل، ایک اعلی مثال اور ایک قابل قدر خاکہ اور نقشہ، جس کے تناظر میں اس زندگی کے گزارنے کے فوائد بالکل واضح ہو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. علماء دین کے ہاں اس پر اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح تک جتنے انبیاء و مرسلین آئے، سب نیک عمل، ایمان، کردار اور گفتار میں اعلی معیار پر تھے. کسی رسول اور نبی سے کبھی بھی ایسی کمی کوتاہی ظاہر نہیں ہوئی جو معاذ اللہ قابل نفور ہو. بعض انبیاء اور مرسلین پر امتحانات آئے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کا کتنا سخت امتحان ہے کہ جنت کی زندگی میں ان کو کہا گیا لا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین. سب کچھ کھاؤ پیو، فکولا منہا رغدن ہے سوشے تما، لیکن یہ ایک درخت ایسا ہے کہ کھانا تو چھوڑو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. علماء کہتے ہیں اس زمانے میں گندم کا درخت ہوتا تھا، چھوٹا 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 ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک ذرا سا دانہ رہ گیا. انسان کے متعلق بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 ذرا لمبے تھے اور 60 ذرا چھوڑے تھے، تبھی تو سری لنکا سے 80 مرتبہ پیدل گئے حج کرنے اور 40 مرتبہ سوار ہو کے گئے. لمبے آدمی 2-4 قدم رکھے مکہ، بہت سارے دریا اور جنگل تو ایسے ہی یہاں سے ٹانگ اٹھائی ادھر رکھی اور جنگل نہ اوڑے. اور لوشے بخاری میں ہے کہ ینحط تو ثم ینحط تو ینقص و ینقص، چھوٹے چھوٹے لوگ بھی آ گئے، اب یہ سب آدمی ہیں. آدی شریف میں قرب قیامت میں یاجوج ماجوج جب آئیں گے، بعض اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ بادل کو ہاتھ سے توڑیں گے، اور بعض اتنے چھوٹے ہوں گے کہ ایک ٹماٹر کے پودے کے نیچے ان کے لاکھوں آدمیوں کا جلسہ ہو. قیامت تک عجائب غرائب جمع ہوں گے، تب تو قیامت قائم ہوگی. قیامت اچھے احوال کا نام نہیں ہے، بہت زیادہ ناپسندیدہ ماحولیات کا نام ہے. جب بڑا غم و صدمہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں قیامت ہو گئی، توبہ توبہ توبہ. توبہ. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ تمام نیکیوں کو لوگ تمسخر مذاق سمجھیں گے، اور ہر برائی اور گندے کام اور فعل کو فخر کی نگاہ سے دیکھا جائے. یہاں تک آپ نے کہا ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے ملے گا اور اس کو سب لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، وہ مبارکباد دیں گے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. اور حدیث شریف میں یہ بیان کر کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر بہت زیادہ غم اور صدمے کے آثار. ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا ما تمسکتم بهما، نہیں بٹکو گے جب تک ان کو مضبوط پکڑو گے، کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ تعالی کی کتاب قرآن شریف، زبردست خزانہ ہے ہدایت کا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. هذا ذكر مبارك انزلنا. وقرآن کیا شان والی کتاب ہے، کلام اللہ بدنیا صد ہزار، کلام اللہ بدنیا صد ہزار، ولی ایجا جبرن آشکار. کتابیں بہت ہوگی لیکن قرآن جیسی کتاب نہیں. حضرت اقدس امام الاثر آیت من آیات اللہ، فقیہ علی الاطلاق، اپنے زمانے کے جاہبز و احفظ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلف صالحین کے علوم اس لیے پختہ تھے کہ سب قرآن کے ماہر تھے. بعد والے لوگوں کا علم اس لیے بے برکت ہے کہ یہ قرآن شریف سے دور ہو گئے. اب بھی امت کو سب سے زیادہ توجہ 100 میں 90% توجہ قرآن پر دے رہی، 10% سارے جہان پر دے رہی، جبکہ اس وقت امت کی پوری توجہ 90% ادھر ادھر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ خود علماء کی 10% توجہ قرآن پر نہیں ہے. ہر چیز آتی ہے، قرآن نہیں آتا ان کو. حضرت مولانا انور شاہ صاحب جب یہ بات کر رہے تھے، اس وقت ہندوستان میں قرآن کے 4 ماہر تھے. ایک ان کے استاد مولانا محمود الحسن حضرت شیخ الہند، دوسرے مولانا اشرف علی جن کی بیان القرآن ہے، تیسرے مولانا شبیر احمد عثمانی پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام، اور چوتھے امام الاثر حضرت مولانا انور شاہ صاحب خود. حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف تفسیر کا محتاج نہیں، تفسیر تو ایک راستہ ہے. جیسے آپ گھر جاتے ہیں، آپ اپنے گھر رکھ کے راستے میں دیکھتے ہیں کوئی درخت تو نہیں گرا ہوا، کہیں سے پائپ لائن تو نہیں ٹوٹی ہوئی، کہیں گاڑی کسی کے خراب ہو کے تو راستے میں نہیں کھڑی ہے کہ میرا راستہ بند کر دے. اب یہ چیزیں تو پیش آتی ہے دنیا میں، ورنہ آپ کے گھر کو ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفسیر نہیں فرمائی، ورنہ آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ فاتحہ کے ساتھ ایک لمبی جلد، بلکہ 500 جلد لکھ لیتے، اور بقرہ کی تفسیر کئی 100 جلدوں میں کر لیتے. نہ آپ نے اور نہ آپ کے صحابہ نے، کیونکہ قرآن کی سمجھ ایک علیحدہ علم ہے. قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ ان کے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ ہو. صحابہ بڑے غمگین ہو گئے، ظلم سے کس طرح بچ سکتے؟ ظلم اصل میں نامناسب کام کو کہتے ہیں. ایک آدمی نے ٹوپی جیب میں ڈالی، تو ٹوپی سر کے لیے ہے یا جیب کے لیے؟ وضع شے فی غیر محلی ظلم، لسان میں ابن منظور افریقی لکھ رہا ہے، ظالم ہے. ایک آدمی نے جوتے سر پہ رکھے، یہ پہننے کے ہیں یا سر پہ لٹکانے کے؟ ظالم ہے کائنات کا بڑا. جوتے کا احترام جانتے ہیں، سر کا نہیں جانتا. یہ فیشنیبل لوگ جو ہوتے ہیں نا، اپنے خیال سے بہت اچھے نمازی، ان کی ٹوپی جیب میں ہوتی ہے. تو خیر ہو، ذرا سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے، اور اس کے لیے تاج تجویز ہوا ہے. پگڑی جو ہے یہ تیجان ہے، عرب کا تاج ہے، انبیاء کا پسندیدہ ہے بہت زیادہ. عبداللہ ابن عمر کہتے جب میں بلوغ کو پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضرت عمر کے بیٹے ہیں تو بہت لاڈ لے، اور میں خدمت اقدس میں آیا تو آپ نے ایک پگڑی لی اور اٹھے میرے سر پہ بعد میں، اللہم صل وسلم علی النبی. اپنی شکل کم از کم اس آئینے میں دیکھو کہ کتنے لوگ ہمارے نمازیوں میں آج پگڑی سر پہ رکھے ہوئے ہیں. بس اتنے سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ہم دین کے کتنے قریب یا دور ہو چکے ہیں. ہم نے دین کے 2 حصے کیے، ایک آسان وہ کرنا ہے، ایک مشکل وہ نہیں کرنا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، یہ یہود کی خصلت تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ حصہ مانتے تھے اور کچھ نہیں مانتے تھے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. جو لوگ دین کا کچھ حصہ مانے اور کچھ نہ مانے وہ دنیا میں رسوا ہوں گے. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں پڑ جائیں. آپ خود سوچیں کہ میں نے یہاں دو باتیں کہی, ایک آپ نے قبول کی دوسری چھوڑ دی, اس سے میرا مضمون تس نہ سو جائے. آپ جب اس ایک بات کو کریں گے تو میں حیران رہ جاؤں گا کہ میری تو اس کے ساتھ دوسری بات بھی تھی نا. وہ دوسری بات ہٹانے کے بعد پہلی بات بے قیمت ہو گئی. اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ مان لے اور وہ محمد الرسول اللہ کے لیے تیار نہ ہو تو آپ جیسے عوام بھی جانتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں. اگر محمد الرسول اللہ سے کمال کا عشق, محبت, عقیدت, سب کچھ آپ کی سیرت صورت پر قربان ہو لیکن لا الہ الا اللہ کی توحید سے متفق نہیں ہے, جیسے اس زمانے کے مبتدئین, تو ان کا ایمان بھی خطرے میں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. شیطان یہ چاہتے چھوڑو, یہ اتنا ضروری تھوڑا یہ کہ ہر نماز کے لیے مسجد میں جائے, پھر بعد میں شیطان کہے گا ارے ایک دو نمازیں بھی بہت ہیں, دشمنی دیکھو کس طرح کر رہا ہے, فرائض کا منکر کرا رہا ہے. پھر کہے گا ارے بڑے نمازی دیکھے گئے, خدا کو دین کو نماز کی کیا ضرورت ہے, اب دین کے ستون توڑ رہا ہے. توبہ توبہ, استغفر اللہ. انہو لکم عدو مبین, بے شک تمہارا شیطان صریح نظر آنے والا دشمن ہے. جب آدمی کو نظر آیا کہ یہ بچھو ہے, اس کے مارنے کے در پہ ہوتا, اس کو جیب میں نہیں ڈالتا. آپ کو یہ پتا ہے کہ اس بکسے میں, اس سامان میں کوئی سانپ پایا ہوا ہے تو آپ کتنے ہوشیار ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ اس گھر میں کسی جن یا دیو نے بسیرا کیا ہے. فارسیان کہتے ہیں خانہ خالدہ دیو می گیرت, دیر تک جب لوگ ایک مکان میں نہ رہے تو جنات اپنا ساز و سامان لے کے اس میں رہنا سہنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے خود اس باب میں بڑے تماشے دیکھے اور حیران رہ گیا. اللہ اکبر و کبیرہ. تو جس کو خدا کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا دشمن ہے شیطان, وہ ایمان پر حملہ آور ہو رہا ہے, وہ نیک اعمال چھوڑاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. شیطان کا کام کیا ہے؟ بے حیائی کے کام کرانا اور بے دینی کے کام کرانا. فحش, فحشا, اس سے کون دیکھ سکتا ہے گناہ کے کاموں کو؟ گناہ کے تذکرے سے آدمی رسوا ہوتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں زیادہ تذکرہ بھی گناہ کا نہ ہو. فعل بد کو زبان پر لانا بھی بد ہے. اشاعت فاحشہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نماز کیوں کمال ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, تمام بے حیائی کے کاموں سے اور ناجائز کاموں سے روکتی ہے. اب وہ ایک شخص کی اطلاع ملی کہ وہ چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے, تو پیغمبر نے کہا ما صلی, ابھی تک نماز نہیں پڑھی, یہ کوئی نماز نہیں. پھر کسی نے کہا حضرت نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے, ما صلی, نہیں پڑھی نماز. جب کچھ دن گزر گئے تو وہ شخص بالکل چوری سے اور گناہوں سے تائب ہو گیا. آپ نے کہا الآن صلی، اب نماز ہو گئی. اور یہ آیت نازل ہوئی آپ نے پڑھی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے ہے اور ناجائز کاموں سے منع کرتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد بہت بڑی دولت ہے. ایک عجیب بات سنو، روزہ سال میں ایک مہینے کا فرض، زکات مال پر سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے دینا، حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور اس پر شرائع کا اتفاق ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ نماز روزانہ پانچ اوقات کے تو قطعی فرض ہے، اور نمازوں کے آگے اور نمازوں کے پیچھے، جیسے جمعے سے پہلے چار سنت، جمعے کے بعد چھ سنت، ظہر سے پہلے چار سنت، ظہر کے بعد دو سنت، عصر سے پہلے دو یا چار اختیاری، مغرب کے تین رکعت کے بعد دو سنت موقت، اور چھ سے بیس تک اختیاری ہوا بھی. عشاء سے پہلے دو یا چار، عشاء کے بعد دو سنت، پھر دو نفل، پھر دو نفل، اور پھر وتر، وتروں کے بعد الى الصباح تک کوئی نفل نہ پڑھنا، کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ رات کی آخری نماز وتر رہے. تو جس نے وتروں کے بعد نفل پڑھے انہوں نے نبی کی مخالفت کی. افل یحذر الذین یخالفون عن امری، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو نبی کی مخالفت کرے اس کو اجر نہیں ملے گا، عذاب آئے گا اس پر. تیرا جی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، آنکھیں اگر بند ہے تو پھر دن بھی رات ہے. ظاہر ایک آدمی اندھا ہے، ایک آدمی مجھے کہتے ہیں منع فرمائے ہیں، میں نے کہا فرمائے ہیں، آپ نے کہا وتر رات کی آخری نماز بناؤ. منع تو نہیں کیا، میں نے کہا ایک آدمی کہتا ہے یہ سیٹ میری ہے، اور آپ آ کے اس پہ بیٹھ جائے، اور آپ کہے کہ نہیں آپ منع تو نہیں کیا، تو پھر منع کرنے کا دوسرا طریقہ ہوگا کہ دونوں کانوں سے پکڑے اور سر سے پاؤں تک چوب لگائے. عقل مند تو اشارہ سمجھتا ہے. جس کو خدا نے دینی فراست دی ہے، فہم دیا ہے، چاروں ائمہ ان کے ہاں نوافل وتروں کے بعد نہیں ہے. جی تہجد نہیں پڑھیں گے، ٹٹو پٹو والی باتیں، یہ فضول باتیں ہیں بالکل. جیسے آپ کسی کو کہتے کہ فجر کے وقت صرف دو سنت اور دو فرض ہے اور کوئی نفل نہیں ہے، تو آپ سے کہے گا جی تحیت المسجد، تحیت الوضو، تحیت المسجد، تحیت الوضو، یہ سب نفل ہے اور فجر کے وقت نفل نہیں. یہ ٹٹو پٹو والی باتیں جن کا دماغ ختم ہو چکا ہے، عقل ماری گئی ہے، دینی فراست سے محروم لوگ ہیں، وہ نبی کے مقابلے نفلوں سے کر دے. بدعتی کتنے دیکھ پکواتے ہیں، جی گیارہویں شریف ہے، او جی او داتا دی نگری، فلاں بابا کی درگاہ، تو وہاں چاول خرچ ہوتے ہیں، گھی لگتا ہے، پیسے ایک جانور کٹتے ہیں. آپ کا ایک ہی کہنا ہے کہ یہ دین کے خلاف کام، ثواب نہیں ملے. جن اوقات میں کہتے ہیں کہ نفل نہیں ہے، جیسے فجر کا وقت یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک کوئی نفل نہیں، عرب و عجم میں نہیں، تو اس وقت جو کوئی دو رکعت پڑھے گا وضو کرے گا، اللہ اکبر اللہ کا نام نہیں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ سنا نہیں پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین، قرآن شریف کی سورتیں پڑے گا اور وہ ایک حرف پر دس نیکیاں کم از کم جو ملنے والی تھی، اور رکوع سجود قاعدہ اور سب میں تسبیحات اللہ کی، لیکن آپ کا ایک ہی جواب ہے جائز نہیں ہے، سب کے سب بے اثر بے اجر ہے. اپنے قاعدے پر تو رہو گا. اللہ، دین نام اتباع کا ہے. اتباع مانے جیسے کہا ہے یا جیسے کیا ہے اس طرح چلو. دین نام ابتدا کا نہیں ہے. ابتدا آخر میں عین آئے گا، ابتدا یبتدئ فہو المبتدئ، بدعت نکالنے کو کہتے ہیں. بدعتی کو علماء کہتے ہیں مبتدع، محدث، خرافی. جیسے آپ کہتے ہیں خرافات، تمام بدعات خرافات، تمام بدعات خرافات. بخاری شریف میں ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جس نے نمازی عید کے بعد قربانی کی، فقط تم نسکہ و اصواب سنت المسلمین، اس نے اسلامی طریقے پر قربانی کی اور عبادت مکمل ہو گئی. اور جس نے عید سے پہلے، اب عید کی نماز پڑھی ہی نہیں ہے اور اس نے جانور کاٹا، آپ نے کہا انہ قدم اللحم لاہلہ، اس نے گھر کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے. یار مان دے پختون، پشتوں میں کبھی یہ رواج ہے پختونوں کے ہاں کہ چند آدمی اکٹھے ہو کے، بھائی اس زمانے میں تو خاصی مہنگائی ہو گئی، پانچ پانچ ہزار دس دس ہزار ایک بچھڑی لے لیتے تھے، ویسے محلے کے پانچ دس آدمی اس کو کاٹ کے اور سب لوگ اسی حساب سے گوشت لے جاتے تھے. بھائی اپنے جانور کٹواتے ہیں، اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں پتی. پتی تو جو لوگ قربانی کرے اور لوگوں کو صحیح گوشت نہ دینا تو وہ غریب مسکین کیا کہتے ہیں، بھائی قربانی نہیں دے کڑی پتہ ہی دے دے دو قربانی پتہ ہی کا، یعنی بس گوشت ہے، قربانی تھوڑے یہ ثواب اس کا نہیں ملے گا. تو حضرت نے فرمایا جس نے عید نہیں پڑی تھی اور جانور کاٹا، انہ قدم اللحم لاہلہ، اس نے گوشت کا انتظام گھر کے لیے کیا، قربانی نہیں کی، نہ سنت ادا ہوئی ہے، قربانی ہے ہی نہیں. جب آپ نے یہ بیان کیا تو ابو بردہ ابن نیار جلیل القدر صحابی ہے، کئی عظیم صحابہ کے چچا اور مامو ہیں، وہ کھڑے ہو گئے. اس نے کہا حضرت جیرانی جیاؤن میرے پڑوس کے لوگ کئی دنوں سے بھوکے تھے اور بہترین قسم کا بکرا تھا، وہ میں نے کاٹا فجر کے بعد، اس کا گوشت بنایا اور میں نے سب پہ تقسیم کیا اور پھر عید پڑھنے آیا. آپ نے فرمایا کہ لن تجزیا، یہ قربانی نہیں، قدمت اللحم لہم، آپ نے ان کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے. یہ کیا بھوکوں کا پیٹ بھرنا، غریب اور مسکینوں کی دادرسی کرنا، فقراء اور مساکین کی حاجت برائی کرنا، یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے؟ آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے اس کو. جو عائشہ کو فرماتے تھے، عائشہ شوربہ بناتے وقت پانی زیادہ ڈالو کہ ہم پڑوس والوں کو دے سکیں. اور آپ نے پوچھا کہ وہ جو بکرے کے دستے بنے تھے، بی بی نے کہا ایک باقی ہے اور تین مسکینوں کو دیا. آپ نے کہا ایسا مت کہو، تین باقی ہیں جو اللہ کے نام پہ دیے اور وہ ایک ختم ہے جو ہم خود کھائیں گے. اور آپ ہی نے فرمایا کہ جو خود پیٹ بھر کے سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ جنت نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے. یہ سب عقل فہم شعور دنیا کو آپ نے دیا ہے، لیکن جب دیکھا کہ سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے تو آپ نے کہا، آپ نے گوشت کا انتظام کیا ہے، ابو بردہ ابن نیار قربانی تیری نہیں ہوئی. اس نے کہا میرے پاس ایک بکرا اور ہے، وہ سال کا نہیں لیکن سال کا لگتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ مینڈا یا دمبا بھیڑ اگر چھ مہینے کا بھی سال کا لگے تو قربانی جائز ہے، لیکن بکرا اور بکری میں اگر بارہ مہینے میں چند دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی. وہ گیارہ مہینے کا تھا. آپ نے بڑی مشکل سے فرمایا کہ چلو یہ تیری طرف سے ہو جائے گا، دوبارہ قربانی کر لو، اور آپ کے علاوہ قیامت تک کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ سال سے کم بکرا کاٹے قربانی. ایک اور مسئلہ بھی نکلا ہے. اب یہ ہمارے بھائی لوگ جو ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ دانت ہے، وہ کہتے ہیں یہ دانت پگھل چکے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ دانت اگے یا پگھلے وہ سال کا سمجھا جاتا ہے. تو ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ قربانی کے دنوں میں ریوڑ والے بکروں کو لاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے دو دانت کاٹو، ہم کو بڑے پیسے ملتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دو دانت نہیں ہیں، یہ تو کہاں جانتے کہ یہ واقعی عمر کی وجہ سے ابل گئے پگھل گئے. یہ غریب تو شیرمان اور فرنی سے رابطہ رکھتے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے کہ بکرا کب بالغ ہوتا ہے. اس لیے دانتوں کا مسئلہ فقہا نہیں کہتے، فقہا عمر کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ سال کا ہے اور ظاہراً جھوٹا نہیں لگ رہا ہے سال کا ہے، مسلمان ہے. اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی نکلی تو وہ بیچنے والا گناہگار ہو، لیکن خامخا عید کے دنوں میں جانوروں کے دانتوں کے آپریشن کروانا یہ کوئی انسانیت نہیں. اس کے دودھ کے دانتے اور عمر کی وجہ سے نہیں پگھلے اور مالک نے گرائے تو قربانی ناکارا ہو گئی، کیونکہ عیب شرعی واقع ہو گیا اور شرعی معیوب جانور میں قربانی نہیں ہوتی. تفصیلات ایام اضاحی میں عرض کریں گے. یہ تو ضمنی بات تھی کہ دیکھو سنت کا اتباع فرض ہے، آزار معتبر نہیں ہے. ابو بردہ ابن نیار نے بہت آزار کیے لیکن حضرت نے ایک نہیں سنی، فرمایا گوش کیا ہے آپ نے، قربانی نہیں ہوئی، قربانی تیرے ذمہ باقی ہے. مبتدین کہیں گے او جی گیارہویں کا کھانا گلیوں میں بٹتا ہے، دنیا کا پیٹ بھر جاتا ہے. او جی عورت سراپا قدس اور درگاہ شریف کی نیاز اور کھانے، اس سے بھی بہت سارے بھوکے اور فقراء مساکین کا پیٹ بھرا جاتا ہے. اس طرح بہت ساری باتوں میں جو لوگ آئے وہ رائے راست سے کٹ گئے اور دین سے ہٹ گئے اور ہمیشہ کے لیے بد نصیب ہو گئے. اہل حق کی ایک ہی بات ہوتی کہ یہ سنت کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا جب میں معراج پر جا رہا تھا تو میں نے ایک پہاڑی کے سرخ ٹیلے کے پاس دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر فرمایا اگر کبھی وہاں سے گزر ہوا، خاص جانا نہیں ہے، یہ ڈنگا 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 فلاں مزار پہ درگاہ پہ جا رہا ہے، اگر کبھی وہاں سے گزر ہوا بتا دوں گا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ اس کا دامن ہے، یہ سرخ ٹیلا ہے، اس کے ساتھ قبر موسیٰ ہے. صحابہ نے بھی کبھی شوق ظاہر نہیں کیا کہ حضرت قبروں پر جانا بہت ضروری ہے، باباؤں کی زیارت بہت ضروری ہے، لہذا آپ اور ہم چلیں. کبھی زندگی میں ایک صحابی نے بھی آپ کو یہ نوالہ نہیں دیا اور نہ یہ لقمہ دیا، نہ آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ حضرت ہمیں فلاں بابے کی قبر پر لے جائے. پتہ چلا کہ اسلام میں سرے سے قبر پرستی نہیں، درگاہوں کی حاضری نہیں. ومن ادعى عليه البيان الى يوم القيامه، مدعی دلیل پیش کرے کہ کون سا پیغمبر کس کی قبر پر گیا ہے، اور یہ ممکن نہیں تھا. امت کام سے نکل جاتی. آپ اخیر میں آئے. آدم کی قبر ہندوستان میں ہے، حوا کی قبر جدہ میں ہے، صالح علیہ السلام کی قبر سات جگہ ہے. تو قبر تو ایک ہوگی، چھ جگہ چوٹی. شیس علیہ السلام کی قبر بلخ میں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قبر قرية الخلیل میں ہے، اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجر کی قبر حطیم میں ہے، اور 500 انبیاء کی قبر کعبے اور جبل ابی قبیس کے درمیان میں ہے، اور ہارون علیہ السلام کی قبر طریق مدینے میں ہے احد سے واپسی پر. تو پھر آپ نہ بدر لڑ سکتے تھے، نہ احد، نہ خندق. بس یہی ہوتا تھا کہ آج فلاں بابا دے، آج وہ فلاں بابا دے، بابا دے، بابا دے، بابوں کے پیچھے چلتے. آپ نے امت کو یہ تعلیم دی ہی نہیں سرے سے. آپ نے کہا جس مومن کو ضرورت ہو وہ شوق و ذوق سے دو رکعت پڑھے اور اللہ سے مانگے. اور آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ قبر والا چھوٹا ہو یا بڑا، وہ آپ کی دعا کا محتاج ہے. امت کہتی ہے ای سال ثواب، یعنی وہ کام جو شریعت کے مطابق ہے وہ کرے. اور آپ کہے اللہ میرے والدین کو ثواب پہنچے، میرے استاذ کو پہنچے، میرے محسن کو پہنچے. یہ اسلامی عقیدہ ہے، ثواب پہنچتا ہے. بخاری شریف میں ہے اور صحیح مسلم میں. نمازی جب نماز میں کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اصوابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء، ان کلمات اور دعاؤں کے پڑھنے کے بعد اللہ کے نیک بندے آسمان میں ہو یا زمین میں ہو سب کو ثواب پہنچتا ہے. اللہ اکبر، کتنے تیز کلمات. آپ یہاں اپنی نماز کے قاعدے میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، خدایا جو سلام آپ نے ہمارے نبی کو پیش کیا، یا اللہ تیرے اور نیک بندوں کو بھی نصیب ہو. اصوابت کل عبد للہ فی الارض والسماء، اللہ کا ہر نیک بند جو آسمان و زمین میں ہے، زمین خواہ بغداد میں ہو، فلسطین میں ہو، بلخ میں ہو، بخارا میں ہو، ترمز میں ہو، سمرقند میں ہو، ایشیا کوچک میں ہو، کوئے قاف میں ہو، کوئے ہمالیہ میں ہو، کھیٹو پہاڑ کے راستے میں ہو، کہیں بھی ہو. فی الارض، ارض کیا چیز ہے؟ والسماء، آسمان میں انبیاء اور صالحین کے ارواح ہیں اور ملائک ہیں. صحیح مسلم میں ہے ان ارواح الانبیاء تستقرون فی اعلی علیین، نبیوں کی روح ہے اعلی درجات کے مقامات پر، جسے علیین کے دیوار ٹھہرتی. روح بالا میں ہے اور مقام اعلی میں ہے، لیکن جسد جہاں کہیں ہے اس سے تعلق ہے. لا الہ الا اللہ. یہ نمازی جو قاعدے میں بیٹھ کے پڑھتا ہے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اس کا تعلق بھی تو روح زمین کے تمام اولیاء، انبیاء، صلحاء اور آسمانوں کے تمام نیک مخلوقات سے ہے نا. تبھی تو حضرت فرماتے جب یہ کلمات پڑھ لے اصوابت پہنچنے لگتی ہے. کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، تمام کتب حدیث بری پڑی ہے. اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ ثواب پہنچتا ہے یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. اور یہ خیال کرنا کہ کوئی بزرگ آتا ہے یا ہماری مجلسوں میں نیک ارواح حاضر ہوتی ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. فتاوی بزازیہ میں ہے، من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم کبرا، جو کہتے ہیں بزرگوں کی روح آتی ہے یا وہ غیب جانتی ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے گا. بہرحال دنیا عمل کی جگہ ہے اور نیک عمل مومن کا سرمایہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان و عمل نیک والے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں مہمانی دے گا. یا تو یہ کہ مہمانی ہی جنت الفردوس ہے، اور یا یہ کہ نہیں، جنت الفردوس تو محل ہے، مقام ہے رہنے سہنے کا، وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے بطور مہمانی کی ہوگی. آپ جب کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ روٹی کھاؤ اور گوشت کھاؤ، مچھلی کھاؤ، بریانی کھلاؤں گا، یہ وہ، کوئی منا ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں میرے مہمان ہو جائے. میری خواہش ہے کہ آپ کسی وقت میرے مہمان ہو جائیں. بس اس لفظ میں سب کچھ حاضر ہے. آگے میزبان کی جتنی طاقت اور طریقہ سلیقہ ہے وہ مہمان پر قربان کرتا ہے. راستے ہموار ہو، فضا سازگار ہو، بیٹھک ٹھنڈا اور آرام دہ ہو، برتن نئے اور صاف ستھرے ہو، کھانا تازہ اور گرم اور ذائقہ دار ہو، پورا ماحول گل گلزار ہو، اور جو بھی دنیا کے اندر ایک میزبان کی طرف سے ایک مہمان کے لیے بطور عزت و شوکت کے پیش کیا جاتا ہے، غیرتی مومن و مسلم بلکہ انسان، وہ سارا حاضر کرتا ہے. تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے اور گزرے ایمان کے ساتھ، کانت لہم جنت الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے. یہاں تو ایک وقت کا مہمان ہو جائے پانچ چھ کھانے ہوں گے، دوسرے وقت تین ہو جائیں گے، اور تیسرے وقت پوچھیں گے کہ جاؤ گے کب، اور اگر پھر بھی نہیں گیا تو پھر انتظام کریں گے کہ اس کو کیسے یہاں سے نکالیں. انسان بہت کم ضمیر کا ہے، اکتاتا جلدی ہے. پشتو میں کہتے ہیں خدے چے مہربانشی نو بندن نے جستو مانشی. اللہ تعالیٰ جب مہربانی فرمائے وہ کوئی بندہ تھوڑے ہی ہے کہ پھر پیچھے ہٹے اور پشیمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو بڑھتی ہے، اس کے احسانات تو یزداد یومن فیوم. اس لیے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ مخلوق مخلوق سے مانگے. اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ سب کچھ اس سے مانگے. حدیث میں جوتے کا تسمہ، دیے کا تیل، گھوڑے کا چابک، یہ بھی خدا سے مانگو، دیکھو کیسے عطا فرماتے ہیں. اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے بھرے پڑے، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن دیتے طریقے سے. اللہ اکبر. اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبت کا فیصلہ کرے گا. شرق اور غرب میں لوگ ان کے نام پر فخر کریں گے. کائنات کے کونے کونے میں اس کی تعلیمات مانی جاتی ہیں اور اس کی ہدایات پر لوگ چلتے ہیں. بہت ساروں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پڑے، کہاں مرے، لیکن جو ہے نا تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی. اولیاء اور بزرگان کائنات جس سرزمین پر بھی رہے سہے، عجیب بات ہے کہ ہر مومن جہاں ہے ان پر فخر کرتا ہے. او گرچہ دورے مبیادی تو قد حمین و شیب، کہتے ہیں اگرچہ دور ہوں لیکن آپ کی یاد کی محبت کا پیالہ بھر بھر کے پیتا ہوں. او بود منزل نبوت در سفر روحانی، روحانی سفروں میں دوری نہیں ہوا کرتی. پکوئی کاف ولاڑ گلا او بوئی درازی ہو پستر گنہ کاری مین، کوہ کاف کے پہاڑ پر جو گلاب ہے کہتے اس کی خوشبو مہک رہی ہے اگرچہ نظر نہیں آتا. اصوابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء، ایمان اور عمل پر جنت الفردوس اور ایمان اور عمل پر محبت نصیب ہوگی. اللہ ہو، اگر کوئی شخص پوچھے کہ دنیا کے اندر جنت الفردوس کیسے سمجھا جائے تو آپ کہیں گے جب آپ کی محبت اللہ سے ہو، جب آپ کی محبت رسول سے ہو، دین سے ہو، قرآن سے ہو، جب آپ سے اللہ کے، رسول کے، قرآن کے اور دین کے لوگ محبت و عقیدت رکھنے لگے، یہ جنت الفردوس کی ہوائیں ہیں جو آپ کو دنیا میں لگ رہی. یہ علم جو ہے علم دین، جب اس کو شکل دیا جائے تو دودھ کا حوض ہوگا، دریا ہوگا، سمندر ہوگا. اس نماز کو جب شکل اور صورت دی جائے گی تو ایک زبردست قسم کا ستون بن جائے گا. اور زکات کو جب متشکل کیا جائے گا تو ڈھال بن جائے گا، یا بعض روایات میں خزائن اور روزے سے ڈھال اور حج سے پل. وہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک مرید نے ذکر کیا کہ میں نے رات کو بہت شوق و ذوق سے نوافل پڑھے، تسبیحات پڑھی، تلاوت کی، دعائیں مانگی، زار و قطار رویا اللہ کی محبت میں. اور اس کے بعد میری آنکھ لگی اور میں نے دیکھا کہ میں اپنے لحد میں پہنچ چکا ہوں اور جنت کی کھڑکی کھل گئی جیسے حدیث میں ہے. اور فیارا منہا بہ جتہا، حدیث شریف میں مومن قبر میں جنت کی تر و تازگی، خوشگواری اور ہواڑ اور بہترین آب و ہوا، پھل پھول سب دیکھے گا. لیکن جو حور مجھے دی گئی، کیا آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگا لیں، پیار محبت کریں، تو بہت حسین جمیل ہے، حور ہے، حور سے زیادہ حسین کیا مخلوق ہوگی. حور مقصورات فی الخیام کأنہن الیاقوت والمرجان، حور عین، ایسی حوریں ہیں کہ ان کی آنکھیں بہت خوبصورت، لیکن عجیب بات وہ مرید اپنے حضرت کو سنا رہا ہے کہ میں نے جب غور کیا تو وہ حور جنتی مخلوق جو مجھے اپنے قبر میں بطور اعزاز اور جنتی ہونے کے عطا کی گئی، وہ دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، وہ شیخ اور پیر کامل تھا اور بصیرت اور شعور دین بکمال رکھتا تھا، اس نے فوراً کہا آپ نے رات کو جو نوافل پڑھے اور دعائیں مانگی ہے شاید آنکھیں بند تھی، اس نے کہا میری عادت ہے میں نماز میں آنکھیں بند کرتا ہوں، اور نے کہا کھلی آنکھوں کی نماز پڑھنا سنت ہے، آنکھیں بند کرنا نہ خشوع و خضوع ہے اور نہ تقوا ہے اور نہ سنت، اس کا بدلے بھی آپ کو اندھا مل رہا ہے، ذرا ذرا چیز کا حساب ہے اور اس کے بدلے اسے حساب سے مل رہے، اللہ سبحانہ و تعالی عین دین کے مطابق سنت نبویہ کے مطابق ہر طرح شرک اور بدعت سے بچتے ہوئے نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ حمدن کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافه الخلق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى كنا حب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البغوي في شرح السنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد رواه الشيخان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل بها إلى قومه وإني اختبعتها شفاءة لأمتي وهي تنال لكل من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه أبو يعلى في مسنده وسعيد بن منصور في سننه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم احمدك حمد الحامدين واشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الاولين والاخرين سيد الشفعاء يوم الدين سيد الغرر المهجلين وعلى اله واصحابه افضل الخلائق بعد النبيين اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رواه أحمد في المسند والترمذي في السنن وابو بكر ابن ابي شيبه في المصنف وقال لعثمان استحيت منك ملائكه الرحمن رواه اصحاب السنن وقال لعلي انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعد رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. رواه المنذري في الترغيب والترهيب. وقال عسقلاني صحيحهم باسانيد عاليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. قسم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی کھانا جائز نہیں، لیکن اگر کسی نے کھا لی کہ تیسرے سر کی قسم، میری ماں کی قسم، میرے بھائی کی قسم، تو کیا قسم پڑ جائے گی اور کفارت نہیں؟ یہ اصلا قسم نہیں ہے، امام ابو یوسف سے امالی میں منقول ہے. یہ اظہار محبت ہے جو غلو کے درجے میں ہے اور شرعاً ناجائز ہے. من حلف علی غیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، یہاں تک کہ پیغمبر کی قسم کھانا بھی ناجائز ہے، تو وہ شرک کا مرتکب سمجھا جائے. توبہ استغفار کرے. غیر منعقدہ یمین پر کفارہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی خیر عافیت بلائی کے ساتھ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے. جزاکم اللہ خیر. حضرات علماء دیوبند کی نظر میں چودہویں صدی کے مجدد کون حضرات تھے؟ شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ایک آپ کے علم اور عمر میں برکت دے، اور آپ کے بیٹے محمد انور شاہ کو مولانا انور شاہ کی طرح عالم بنائے. آمین. بہت مہربانی. موسی صاحب، میری دادی کو بھولنے کی بیماری ہے، وہ اکثر نمازیں بھی اٹک جاتی ہے اور بار بار کوشش کرتی ہے لیکن دہراتی ہے، کوئی علاج تجویز کرے. دعا اللہ صحت دے. لکھا ہے کہ اللہ آپ کے علم اور عمر میں برکت دے. آمین. حضرت دورائے تفسیر آپ نے بتایا حرم کے ایک امام سے آپ کی سوال کے ضرورت سے متعلق بات ہوئی، اور اگلے جمعے انہوں نے حرم میں اعلان کیا. پوچھے کہ وہ کون تھے؟ سودیش تھے. اور کون تھے؟ آپ نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے مجھے کئی مرتبہ اور فضول باتیں چھوڑے ہو، اور سب باتیں ملاتے ہیں، آپ ملائی ہوئی نہیں. ہاں یہ صحیح ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جمعے میں خطبے میں کہا کہ شوال کے چھ روز سنت ہے اور صرف کچھ کوفے کے لوگوں نے انکار کیا. میں نے پوچھا کہ امام مالک کوفے کے تھے یا مدینے کے امام ہیں؟ سب سے پہلے تو امام مالک نے کہا ہے کہ میں نے حرمین شریفین میں صحابہ و تابعین کے زمانے میں کسی مسلمان کو شوال کے چھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اور امام مالک یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بے دینی اور بدعت پر اگر علماء خاموش ہو جائے تو دین بگڑ جائے گا. وہ صرف یہ نہیں کہ ناجائز کہتے، اس کو بے دینی اور بدعت کہتے ہیں، اور علماء کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی چیزوں پر خاموش نہ رہے اور مسلمانوں کو منع کرے. اگر کسی کو سورہ اخلاص کے علاوہ اور کوئی سورت یاد نہ ہو تو وہ ہم ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھے، ایک ہی پڑھے گا اور کیا کرے؟ دعا اللہ تعالیٰ آپ کی صحت و آمین. تکبیر اللہ نیت باندھنا شروع ہوتی ہے رکوع سے پہلے، یعنی اعلیٰ درجہ تو نیت کے ساتھ ہی ہے نا، لیکن اگر کوئی رکوع میں بھی آ گیا تو 27 درجے میں تکبیر اولیٰ ملے گی. ایک لڑکی اسکول میں چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھتی ہے، مردوں کا آنا جانا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. کسی قول کے مطابق نماز میں چہرہ کھولنا شرط نہیں، کوئی شرط نہیں، وہ کوئی حرام میں تھوڑی ہے. ایک عورت کی شادی کے 6 بعد خاوند فوت ہو گئے، اب 3 سے وہ 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ نوجوان دیوروں کے ساتھ رہتی ہے، پردے کا نظام نہیں ہے، خود بھی جوان ہے، دیور کی خدمت بھی کرتی ہے، نہ ان کے سامنے آتی جاتی، وہ اسی گھر میں بقیہ زندگی گزارنا چاہتی ہے، والدین کے گھر نہیں جانا چاہتی، اور سسر بھی دیور کیا تھانے کے ساتھ نکاح کرتی، کیا اس کے لیے اس گھر میں جائز ہے؟ پتا نہیں کیا لکھا. بہرحال کسی دیور سے نکاح کر لیں، اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کی زندگی بچ جائے گی. فجر کی نماز کے فوراً بعد سونے کے نقصانات کیا ہے؟ رزق اور عمر میں کمی ہو جائے گی. کیا سورج نکلنے کے بعد 1-2 سو سکتے ہیں؟ سو جاؤ. کیا ٹریفک کے سگنل پر موجود بیکاریوں کو بھیک دینا چاہیے؟ وہ سب جو ہے تجارتی اور پیشہ ور ہیں. عارف باللہ کس شخص کا نام ہوتا؟ نام نہیں ہوتا، مقام ہوتا ہے. آپ بھی عارف باللہ ہے جب اللہ کو مانتے ہیں. عائشہ سے کل کتنی احادیث مروی ہے؟ 2328 مقصرات میں سے. خواتین کی نماز مردوں سے علیحدہ ہے؟ جی ہاں. اس کا طریقہ کن احادیث میں ہے؟ بس جو ہدایہ میں اور کنز میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے. فقہ کا حکم زیادہ ضروری ہے. سلام کے بعد معلوم کرنا ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں خاتون کسی اسلامی کتاب کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ جی ہاں، قرآن کے علاوہ. کیا یہ بات درست ہے کہ دنیا میں وقت کو 4 روکا گیا؟ اگر ایسا ہوا تو وہ 4 اوقات کون سے؟ یہ تو آپ نے سوال پیدا کیا، تو آپ بتائیں. تیرے ڈکوسلوں کے ہم سے مدار نہیں ہے. ایک عورت جس نے 2 شادیاں کی، ایک شوہر میں سے بیٹا ہے، دوسرے سے بیٹی ہے، تو ماں کی طرف سے یہ بہن اور بھائی ہے، کیا ان دونوں کے آپس میں شادیوں سے؟ توبہ استغفر اللہ، خدا تعالیٰ تجھے عقل دے. بس بہن بھائی اخیافی یعنی ماں شریک، ان کا نکاح کیسے ہو؟ اصل میں بات کچھ اور پوچھنی ہوگی، لیکن ان کو لکھنے کا اور پوچھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، ایسے تباہ و برباد ہو چکے ہیں. پوچھنا یہ ہوگا کہ اس خاتون کی سابقہ بیٹی اور اس شخص کی بھی سابقہ بیوی سے کوئی بیٹا ہے، تو وہ آپس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو تو وہ بہن بھائی حقیقی کی طرح ہے اور ان کا نکاح نہیں ہوتا. حضرت السلام، سیاست کس قدر اہمیت؟ بہت ضروری ہے سیاست، یہ سیاستدان بیٹھا ہوا ہے، اس طالب کا نام ہی سیاستدان ہے. منظر ذیل درود شریف کے فضائل اعمال میں جمعہ کے دن بعد الاصر پڑھنے سے اسی سال کے گناہ معاف ہوتے. اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وعلی علی وسلم تسلیم. ٹھیک ہے، حضرت شیخ نے لکھا ہے صحیح. میں قرآن کا حافظ ہوں، جب تراویح پڑھاتا ہوں تو آنکھیں بند رکھتا ہوں، ورنہ قرآن تراویح میں نہیں پڑھا سکتا. آپ تراویح میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، خلاف شرع قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت؟ حرم نبوی میں حاضری کے دوران ایک خاتون جو پاکستانی تھی، وہاں کی مرشدہ کے ہمراہ شاید ڈیوٹی کرتی ہے، پاکستانی عورتوں سے جب ملتی ہے تو عورت ادب سے دونوں ہاتھ ملاتی تھی، مگر وہ آگے سے ایک ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹاتی تھی، صرف ایک ہاتھ ملاتی ہے، دوسرے ہاتھ ملانے سے منع کرتی ہے. اس طرح عوامین کے نفل. اول تو خواتین کا آپس میں مصافحہ نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے کہ عورت آپس میں ہاتھ ملاتی ہے، یہ خود بدماشی ہے. عورتوں کا زبانی سلام کافی ہے. ثانیاً مصافحہ دونوں ہاتھوں کا سنت ہے. امام بخاری نے بخاری میں حدیث نقل کی، ایک ہاتھ سے مصافحہ جائز ہے لیکن ناقص ہے. وہ ناقص کی تعلیم دیتی ہے بوجہ جہالت کے. ملا علی قاری نے اپنے زمانے میں لکھا تھا، وفی الحرمین الشریفین من کثرت الظلم وقلت العلم وشیوع البدع والخرافات. بخدمت اقدس میری نواز شدید بیمار ہے، اللہ صحت شفا دے. استاد محترم صاحب کو جامع کنیا کوڑا ہٹک کے استاد مولانا گل نصیب صاحب، اللہ تعالی مغفرت فرمائے اور ظالموں کو جلدی اپنی پکڑ میں لے. تقریبا کا جوان لڑکا عبدالرحیم جو کہ سی اے کا طالب علم، پتہ ہے باب عبدالکریم، سب گھر بہت پریشان ہے. ہر روز بہتر ہے 11 مرتبہ سورت یوسف پڑھی جائے اور دعا مانگی جائے کہ اللہ خیر سے بچہ آ جائے، اور کوئی حلوہ شیرینی کھیر پکا کر مغرب سے پہلے عصر کے بعد فقراء مساکین کو کھلائے، اور نیت کرے کہ اس کا ثواب خواجہ فرید گنج شکر اور نظام الدین اولیاء کو ملے، جلدی آ جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام علیک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وعمرا مبارک. مولانا گل نصیب یا جو بھی بزرگ وہاں مارے گئے ہیں، اللہ انہیں شہید و سعید بنائے، اور جس ظالموں نے یہ گناہ و نفل کیا اللہ انہیں دونوں جہانوں کا عذاب دے، اور اللہ دارالعلوموں کے مدارس کے مساجد کے علماء مشائخ طلباء و بیخوا سب کی حفاظت فرمائے. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے، جن کے اموات ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مجاجز اور فقیر کے لیے بھی کمال صحت، کمال تندرستی، کمال سلامتی اور شفا کی دعا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.